السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه قال النبي صلى الله عليه وسلم قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل سد احترام مزردان محترم عزيز ساتھیو، رمضان المبارک کا آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس برکتوں والے مہینے کو حدیث شریف کی روح سے تین عشروں میں اور تین حصوں میں تقسیم کیا گیا، جس کے پہلے عشرے اور پہلے دہے کو اور پہلے دس دنوں کو رحمت کا اور دوسرے عشرے اور دوسرے دہے کو مغفرت کا اور تیسرے عشرے اور تیسرے دہے کو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ بتایا گیا، جس کے دو عشرے قریب الختم ہیں، ایک تو پورا ختم ہو چکا، دوسرا ختم ہونے والا ہے اور تیسرا شروع ہونے والا ہے. تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس کے بارے میں خود قرآن کریم کا صاف بیان ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بھی افضل ترین رات، جس کو شب قدر اور عربی میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. ہزار مہینوں کی مدت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتی ہے. اس میں یہ جو بتایا گیا کہ یہ صرف ہزار مہینوں کے برابر ہے، یوں نہیں ہے، بلکہ ہے کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بھی افضل اور بہتر، اور اس کے پانے والے کو عبادت کا اجر اس سے بھی زیادہ مہینوں اور سالوں کا ملنے والا ہے. شب قدر کی جو عنایت ہوئی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے. پہلی امتوں میں سے کسی بھی امت کو یا کسی بھی فرد کو یا کسی نبی کے اکرام میں یا کسی بھی امت کے احترام میں یہ شب قدر عطا نہیں کی گئی. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات اس امت کو مرحمت فرمائی ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس واسطے ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت محبوب ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے. تو محبوب کیا؟ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اس ضابطے سے آپ کی امت کو یہ نعمت اور یہ دولت اور یہ اکرام اور اعزاز بخشا گیا. کیوں عنایت ہوئی؟ اس کی مختلف روایات و وجوہات احادیث کے ذخیرے میں ملتی ہیں. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا موازنہ پچھلی امتوں سے کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ میری امت میں اور پچھلی امتوں میں کیا احوال کے اعتبار سے فرق ہے. آپ نے دیکھا کہ ان کی امتوں پچھلی امتوں کی عمریں تو 100, 200, 300 اور سینکڑوں برس کی ہوا کرتی تھی، میری امت کی عمر تو 60 سے 70 کے درمیان ہے. آپ کو یہ سوچ کر کے غم ہوا. یہ غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ جا کر امت احمد کو یہ خوشخبری سنا دو اور احمد و محمد کا یہ غم مٹا دو کہ آپ کو اپنی امت کے افراد کی عمر کا جو غم ہے اور اس کی وجہ سے نیکیوں میں پیچھے رہ جانے کی جو فکر ہے، اس فکر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی عمریں اگرچہ ہم نے تھوڑی رکھی ہیں لیکن ان کو مواقع اور ان کو ایسی ایسی نعمتیں ہم نے نوازا ہے کہ جن نعمتوں کی وجہ سے یہ نہ صرف اپنوں میں اونچے اور بہتر اور برتر ہوں گے بلکہ پچھلی امتوں سے بھی آگے نکلنے کا ان کو موقع دیا جائے گا. اب ہوا یوں کہ 1000 مہینوں یعنی 84 سال تقریباً کی عبادت کا اجر جس کو مل جائے گا شب قدر کے پانے سے، اگر زندگی میں 60 سال کی، وہ ایک نہیں، دو نہیں، پورے 60 سال نہیں، بلوغ کے بعد سے 45 سال بھی نہیں، اگر 8-10 راتیں بھی اس کو شب قدر کی نصیب ہو جائیں گی تو اس کا بیڑا یوں سمجھیے کہ پار ہو جائے گا۔ اس معنی کر کہ مغفرت تو علیحدہ رہی، اور امتوں سے سبقت لے جانے اور امتوں سے آگے بڑھ جانے کے مواقع بھی اس کو نصیب ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو بتائی جاتی ہے علی اختلاف الاقوال 1000 سال سے اوپر بتائی جاتی ہے، تو جو 10 شب قدر کو پالے گا زندگی کے اندر، اس کو بھی 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا تقریباً تقریباً۔ 1000 سال کے ایک نبی کی عمر کو نہیں پا کر بھی نبی کی عمر جتنا ثواب کمانے کی یہ فضیلت، اور نبی کی عمر جتنا ثواب کمانے کا موقع اس امت کو عنایت فرمایا گیا۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور پاک کے اس غم کو مٹانے کے لیے یہ رات اس امت کو عطا ہوئی۔ ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں کے بعد ایسے افراد کا تذکرہ فرما رہے تھے جن کی زندگیاں، کل کی کل زندگیاں معصیت سے اور گناہ سے اور اللہ کی نافرمانی سے خالی تھی، اور جن کا عبادت زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں بسر ہوا تھا۔ تو صحابہ کو رشک آیا، خود حضور نے بھی قابل رشک انداز ہی میں اس کا تذکرہ فرمایا، تو اس رشک پر ایک گونا رنج بے ہوا وہاں، اللہ پاک نے اسی رنج کو مٹانے کے لیے اور اس رشک کی متبادل نعمت عطا فرمانے کے لیے یہ رات اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور بھی وجوہات اس سلسلے میں ملتی ہیں، مختلف روایات، ایک واقعہ مختلف اسباب کی بنا پر پیش آ سکتا ہے یا ایک ہی واقعے کے ساتھ مختلف اسباب کو جوڑا جا سکتا ہے، اسی لیے یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس کو دو متضاد اور مختلف صورتوں پر محمول کیا جا سکے۔ اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں مختلف طرح کے نعمتوں کے نوازے جانے اور دیگر اور راتوں میں نہ پیش آنے والے احوال اور واقعات کا ذکر احادیث شریفہ کے اندر ملتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر خود دو خصوصیتوں کا بیان، تین خصوصیتوں کا بیان آیا، ایک تو یہی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 برس کی کم سے کم اجر کو کمانے کا موقع دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ رات جو شروع ہوتی ہے تو اپنے ابتدائی لمحے سے لے کر اپنے انتہائی لمحے تک قبولیت کی، رحمت کی، مغفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے بندوں پر متوجہ ہونے کی رات۔ دوسری اور راتوں کا یا دوسری اور مقبولیت کے مواقع کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کوئی کوئی لمحہ ہوتا ہے، کوئی کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی کوئی خاص حصہ ہوتا ہے رات کا جس کے اندر اللہ پاک کی طرف سے عنایتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ جب سے شروع ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک اس کا ہر لمحہ اور طلوع فجر تک کا اس کا ہر حصہ اللہ پاک کی رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی طرف سے بندوں پر سلامتی کے نازل ہونے کا وقت ہے۔ چونکہ یہ رات قدردانی کے لیے دی گئی ہے، اسی لیے امت کے بعد بعض افراد ایسے بھی گزرے ہیں اور اللہ کے بعد ایسے بندے بھی ہوئے ہیں جن کی بلوغت کے بعد سے لے کر موت تک کبھی شب قدر قضا نہیں ہوئی، یعنی اللہ پاک نے ان کی زندگی میں ہر دفعہ اور ہر سال شب قدر کی دولت سے نوازا اور مالا مال فرمایا۔ اگر ان کی عمریں 60 یا 70 برس کی ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں نے تقریباً 60-70 برس کی عمر پانے کے باوجود کوئی 4000 سے 5000 سال کی عبادتوں کا ثواب کمایا ہے۔ تو یہ عبادتوں کے ثواب کے کمانے کے لیے، حق تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے ہی کے لیے دی جانے والی رات۔ اس رات کے بارے میں ایک فضیلت کی بات جو احادیث میں بھی خصوصیت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اور قرآن شریف کے اندر بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ جیسے شب براءت کے اندر احکامات تقدیر سے اتر کر کے دنیا کے اندر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور بندوں کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے اور لکھ کر کے پھر فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، کچھ اسی طرح کے امور کا نزول اس رات کے اندر بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ اس شب کو بھی فیصلے فرماتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اترتے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے والروح، روح بھی اترتی ہے، روح سے اکثر مفسرین کرام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مراد لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو انبیاء کے پاس پیغام رسانی کا کام کیا کرتی تھی، وحی کو لایا کرتی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ اس بات پر افسوس فرما رہے تھے کہ اب ہم وحی کی دولت سے محروم ہو گئے اور وحی کی نعمتوں سے ہم محروم کر دیے گئے، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی تو فرشتوں کا وہ خصوصی نزول جو وحی کے ساتھ خاص تھا اس سے بھی ہم محروم کر دیے گئے۔ لیکن اس امت کی خاصیت دیکھیے کہ اس امت کو وحی سے تو ضرور محروم کیا گیا، لیکن جو فرشتے وحی کے لانے کے ساتھ خاص تھے ان کے نزول کے سلسلے کو اس طریقے سے جاری فرما دیا گیا۔ تو قرآن کریم میں بولا گیا لیلۃ القدر کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کے انبوہ کو لے کر کے اترتے ہیں، اور ایک خاص انداز سے وہ ترتیب سے کام کو انجام دیتے ہیں. کرنا ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بھی اس رات کے اندر بیٹھ کر یا لیٹ کر یا کھڑے ہو کر یعنی نماز کے اندر یا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تلاوت کے اندر یا ویسے ہی لیٹے لیٹے ذکر اورات کے اندر اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اس پر یہ رحمتوں کی اور برکتوں کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ایک تو رمضان کا مہینہ, دوسرے رمضان کا آخری عشرہ جو جہنم سے خلاصی کا, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اور تیسرے اس کے اندر بندے کا روزہ, اور چوتھے اس کے اندر بندے کی تلاوت, اور پانچویں بندے کی نماز اور وہ بھی سنت نفل نماز, اور چھٹے فرشتے کی دعا, اور فرشتے کے ساتھ ساتھ روح الامین حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. اتنی ساری چیزوں کو اللہ پاک جمع فرما دیتے ہیں. یہ اسی واسطے ہے کہ بندوں کی ان عبادتوں کو قبول کرنے کے اور بندوں کو عبادت کیے جانے کے موقع عنایت کیے جائیں. تو ان راتوں کے اندر فرشتوں کا یہ جو نزول ہوتا ہے, یہ جو فرشتے جاتے ہیں اور ہر بندے کے لیے جو عبادت کے اندر کسی بھی طریقے سے مشغول ہوتا ہے اللہ پاک کی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت ہو, اس کے اوپر رحمتیں ہو, اس کے اوپر سلامتی ہو, اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی کا نزول ہو, یہ دعائیں یہ فرشتے کیا کرتے ہیں. اور احادیث میں یوں بھی ملتا ہے کہ یہ فرشتے اہل ایمان سے اور جن کی شب قدر نصیب ہونا ہے ان سے مصافحہ تک کرتے ہیں. کس آدمی کو, کس مسلمان کو خواہش نہیں ہوگی کہ فرشتے اسے مصافحہ کریں؟ تو جس کو شب قدر پانی ہے یا جس کو شب قدر چاہیے اور جو عبادتوں کا اخلاص کے ساتھ اس رات کے اندر اور جن راتوں کے اندر اہتمام کی دعوت و ترغیب دی گئی ہے اہتمام کرے گا, اب تعالیٰ اس کو اس دولت سے بھی نواز دیں گے کہ فرشتوں کا اور ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین کا مصافحہ اس سے ہو جائے. لیکن حدیث شریف میں جہاں یہ بتایا گیا کہ یہ فرشتوں کے اترنے اور مؤمنین سے اہل ایمان سے مصافحہ کرنے کی رات ہے, اسی میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ ایسی رات کے اندر بھی وہ لوگ اس مصافحے سے اور رحمتوں کے اس نزول اور برکتوں کے اس نزول سے محروم رہنے والے ہیں, اور فرشتے داخل تک نہیں ہوں گے ان کے گھروں میں اور ان کی ذاتوں کے پاس اور ان کے قریب تک نہیں جائیں گے. ایسے میں تین چار افراد کا نام احادیث شریف کے اندر لیا گیا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جو حرام کھاتا ہو یا حرام جانور رکھتا ہو, خنزیر ہے یا کتا ہے, جس کے گھر میں یہ چیزیں پلی ہوئی ہوں گی, رحمت کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ملائکہ کے انبوہ میں آنے والا کوئی فرشتہ اس کے گھر کا رخ نہیں کرے گا. اور دوسرے جس کے گھر میں تصویریں ہوں گی, اس شخص کے پاس بھی کسی فرشتے کے رحمت کا گزر نہیں ہوگا. آج اس بات کی طرف توجہ دینے کی خصوصیت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر بھی جب آتے ہیں تو موبائل فون وغیرہ پر یا کسی اور طریقے پر یا ہماری کپڑوں کے اوپر ہی, ٹی شرٹ اور پینٹ کے اوپر ہی ایسی تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں جو بالکل ممنوع اور حرام ہوتی ہیں. ہم کہاں آ رہے ہیں, اس بات کی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رحمت میں, اللہ کے گھر میں اور برکتوں کے اور رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں آ رہے ہیں. ہم ایسی جگہ آ کر بھی اگر اس شکل میں آنے کی کوشش کریں گے جس شکل میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے, اللہ کی رضا کو نہیں پا سکتے اور رحمتوں کے اور برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتے, تو اس سے بڑی محرومی کی بات نہیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرشتے خود اس کی رحمت کو رحمت کے نازل کرنے کے لیے اس کے گھر پہ جاتے ہیں, اس کے اعزاز میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں. یہ مومن کا اعزاز و احترام تو یوں کیا گیا, لیکن حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ موبائل فونوں کے اندر ہو یا اپنے کپڑوں کے اوپر ہو یا کسی اور طریقے سے بدنوں کے اوپر فوٹوؤں کے, تصویروں کے اور حرام چیزوں کے بنانے کا جو رواج عام ہوتا جا رہا ہے, اس سے انتہائی گریز کی ضرورت ہے کہ فرشتے اس کے گھر پر جا کر رحمت کی دعا کرنا تو دور کی بات ہے, وہ جس گھر میں رحمت کے آ رہا ہے اس گھر میں آنے کے باوجود بھی کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ کی رحمت کو لے کر واپس ہوگا یا اس گناہ کی نحوست سے وہ اللہ کے قہر اور غضب کا شکار ہوگا. بزرگ کو اس چیز کی طرف توجہ اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے زیر دست اور ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کو اس طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ فونوں کے اندر یہ جو تصاویر کے رکھنے کا اہتمام ہو رہا ہے, جانداروں کی تصویروں کو علی الاطلاق حرام بولا گیا ہے تو وہ حرام ہے, اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو کسی بھی صورت میں اگر جائز سمجھتے ہیں تو ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے کا گناہ ہم کو ہونے والا ہوگا. جو بھی ایسا سمجھ رہا ہوگا وہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کسی حرام کو حرام سمجھ کر کوئی گناہ کرتا ہے تو توبہ کی توفیق ہے اور ایمان پر خاتمے کی پھر بھی امید ہے, لیکن اگر کوئی حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتا اس کو حلال سمجھ کے انجام دیتا ہے تو پھر کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کافر ہو کر کے وہ مرے گا, یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. تو یہ اس قدر خطرناک بات ہے. بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کی زندگی کے اندر یہ رواج پا گئی ہیں, جو باتیں بالکل حرام ہیں لیکن ان کا حرام ہونے کا دھیان نہیں ہے, یا ان حرام چیزوں کو حلال کہہ کر کے استعمال کرنے کا مزاج بنتا جا رہا ہے. تعبیروں کے ذریعے سے, تفسیروں کے ذریعے سے, اپنی منمانی باتوں کے ذریعے سے ان کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب میں یہ ہوگا, لوگ حرام کو حلال کریں گے. آپ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ شراب کو پیئیں گے. حضور نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا کہ مسلمان شراب پینے لگے؟ تو فرمایا کہ وہ اس کو شراب کا نام نہیں دیں گے, بلکہ شراب کا نام بدل کر کے دوسرے ناموں سے اس شراب کو حلال کہہ کر کے پھر پیا کریں گے. یہ صورت قیامت کے قریب میں پیش آئے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ شراب کا تذکرہ کیا تھا, لیکن یہ اور حرام کاموں کے ساتھ اور ممنوعات کے ساتھ اور بھی منکرات کے ساتھ جڑتی چلی جا رہی ہے. اس طرف خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے. تو جس گھر کے اندر کتا ہوگا, جس گھر کے اندر خنزیر ہوگا, اور جس گھر کے اندر تصویریں ہوں گی, اور جس گھر کے اندر کوئی حرام کاری کی وجہ سے ناپاک حالت میں پڑا ہوا انسان ہوگا, ان کے قریب میں کوئی رحمت کا فرشتہ اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص نہیں جائیں گے, اور وہ اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے گا. اس رات کے پانے کے اہتمام کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معمول ملتا ہے, اور اس کا نام ہے اعتکاف. اعتکاف کا معنی ہے اپنے آپ کو جمع دینا, اپنے آپ کو ٹھہرا دینا, کسی ایک جگہ اپنے آپ کو روک لینا. کیونکہ بندہ بھی یہی کرتا ہے کہ اللہ کے در پر اپنے آپ کو روکا اور ٹھہرا دیتا ہے, اس نیت سے کہ یا اللہ آپ میری مغفرت کریں گے تبھی میں گھر جاؤں گا, ورنہ نہ تو شب کو جانے کا ارادہ ہے, نہ تو روز اور دن کو جانے کا ارادہ ہے. نہ صرف ایک دن, نہ صرف تین دن, نہ صرف سات دن, بلکہ دس دس دن تک بھی اگر آپ کے در پر قیام کرنا پڑے گا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رکنا پڑے گا, تو میں اس کے لیے آمادہ ہوں. اعتکاف کی مثال یوں ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے در پر جا کر پہنچ جائے اور پھر پڑ جائے اور یوں کہے کہ جب تک تم میری آرزو کو پورا نہیں کرو گے, جب تک تم میری ضرورت کو پورا نہیں کرو گے, اس وقت تک میں تمہارے در سے ہلنے والا نہیں ہوں. ایسے میں تو ہوتا یہ ہے کہ بخیل سے بخیل آدمی اور سخت سے سخت دل انسان بھی اس سواری کے اور اس ضرورت مند کی ضرورت کو اور سوال کو پورا کر دیتا ہے. اللہ پاک تو رحمان و رحیم اور کریم عفو ہے, وہ تو بندوں کے انتہائی مہربان ہے. اگر کوئی بندہ اعتکاف کر لیتا ہے تو وہ اس کی مغفرت یقینی درجے کو پہنچ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتکاف کے عمل کا اس قدر اہتمام تھا کہ آپ نے کبھی کبھی پورے پورے مہینے کا اہتمام فرمایا. پورے پورے مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا. رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند کے نظر آنے تک, عید کے چاند کے نظر آنے تک. اسی لیے بزرگان دین کی زندگیوں میں یہ معمول بھی بہت نظر آتا ہے کہ ان کی مساجد کے اندر اور ان کی خانقاہوں کے اندر ایک رمضان سے لے کر 29 رمضان تک, یا ویسے کم سے کم 21 رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک چاند کے نظر آنے تک اعتکاف کا اہتمام کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ قضا ہو گیا تھا یہ معمول. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے سال اس کی قضا فرمائی, 20 دن کا آپ نے اعتکاف فرمایا. ایک مرتبہ ہوا یوں تھا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے اعتکاف شروع فرمایا, اور اس کی ابتدا اور آغاز پہلے رمضان سے کیا. 10 رمضان گزر گئے, آپ نے پھر فرمایا کہ میں ابھی تک لیلۃ القدر مجھے نظر نہیں آئی اور مجھے دکھائی نہیں گئی, میں دوسرے رمضان کے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کرنے والا ہوں. پھر جب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو آپ نے جس خیمے کے اندر آپ کا قیام تھا اس سے سر باہر نکالا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں اب تک اعتکاف میں بیٹھا تھا, مجھے پتا چلا ہے کہ وہ آئندہ راتوں کے اندر ہے, تو میں ان آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرنے والا ہوں. تو جو اب تک میرے ساتھ اس رات کی تلاش میں اعتکاف کر رہے تھے وہ اس رات میں آخری عشرے کا بھی اہتمام کرے اور میرے ساتھ یہ عشرہ بھی اعتکاف کے اندر گزار دے. جن کو یہ پانا ہے ان کو یہ عمل بھی کرنا ہوگا. خصوصیت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب صحابہ نے بارہا پوچھا اور مختلف صحابہ نے پوچھا کہ اس کو کن راتوں کے اندر تلاش کیا جائے, تو آپ نے فرمایا کہ تحرروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان, رمضان کی آخری راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو. بعض صحابہ نے مزید سوال کیا کہ ان 10 راتوں کے اندر 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرنا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ 10 میں نہیں تو کم سے کم وتر اور طاق راتوں کے اندر ان کو تلاش کر لیا کرو, جو 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 کی شب بنتی ہیں. ویسے محققین کرام کا مسلک اس سلسلے میں مختلف ہے, لیکن جو ان 5 راتوں کے اندر اہتمام کر لے گا, اگر ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کے نصیب ہوگی، لیکن اگر نہ بھی ہوئی تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کے ان عبادتوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اور آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نصیب ہو جانے کا اور زندگی میں اس کو دوبارہ لیلۃ القدر کے مل جانے کا ذریعہ بن جائے، کہ جس نے ایک مرتبہ کوشش کی ہوگی اللہ پاک اس کو آئندہ کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں، اس کے لیے خزانہ اور جمع کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ عمل آسان ہو جاتا ہے، آئندہ اس کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کوشش میں آدمی محروم ہوتا ہے تو دوسری مرتبہ جب وہ اسی کوشش میں اور اسی مقصد کو پانے کے لیے آتا ہے تو دنیا کے اندر یہ رواج دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ چیز اس کو دے دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ آدمی آیا تھا لیکن اس کو یہ چیز ملی نہیں تھی۔ تو اگر کسی کو اس سال نہ ملے یا زندگی کے کسی سال نہ ملے، محنت کے باوجود نہ ملے، تو اس کی وہ عبادتیں رائے گا اور ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ سالوں میں لیلۃ القدر کے ملنے کی توقع بند جاتی ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ کوششیں کرنی ہے لیلۃ القدر کو پانے کی، مختلف عبادتوں کی شکل میں، مختلف تلاوتوں کی شکل، اوراد وظائف کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہم سے ہو سکتی ہے عبادت کی اس میں، اور خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کی شکل میں اس کی طرف توجہ کرنے کی اور اس کے پانے کی کوششیں کرنی ہے۔ مختلف فضائل سے متعلق اور مسائل سے متعلق جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہی آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور باقی زکات وغیرہ سے متعلق پر توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ سال گزرنے پر ویسے تو زکات فرض ہوتی ہے، لیکن رمضان کے اندر ثواب کی زیادتی کی وجہ سے بعض لوگوں کے اور خاص کر اہل اسلام کے خاص لوگوں کے کچھ زکات نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو جن حضرات پر زکات واجب ہے وہ علماء سے پوچھ کر کے اور مسائل کو معلوم کر کے کہ ہماری اتنی جائیدادیں ہیں، ہماری اتنی ملکیتیں ہیں، ہمارے اوپر زکات واجب ہے یا نہیں ہے اور کتنی ہے اور کیا ہے، یہ سب تفصیلات پوچھ کر عمل کریں، ورنہ زکات کے نہ نکالنے کی وجہ سے مالوں کو جو بے برکتی لپیٹتی ہے اور مالوں کے اندر جو بے برکتی ہوتی ہے اس کا اندازہ انسان کر نہیں سکتا۔ کسی کے لفاق ساری کی ساری ملکیتوں کو ختم فرما دیتے ہیں، ساری کی ساری جائیدادوں کو اللہ پاک ضبط فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان ساری بے برکتیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور لیلۃ القدر کا پانے والا ہم سب کو بنائے، اور اعتکاف جیسے مسنون عمل اور مختص عمل آپ کے محبوب عمل کو آسان اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔